بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ انفال کی آیات 12-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سماعت فرمائیں گے بعثت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔ اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ عزیز سامعین، بعثت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرمسرت موقع پر آپ تمام حضرات کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ اگر ہم ڈپلومیسی چاہتے ہیں تو سیدھا راستہ پابندیوں کا خاتمہ اور امریکی وعدوں کی تکمیل ہے، ڈاکٹر حسن روحانی۔ ہندوستان سے روہنگیا پناہ گزینوں کو نکالے جانے پر اقوام متحدہ کی تشویش، اور کابل میں ایران کے ایک سفارتکار کی گاڑی پر حملہ۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی آج بروز جمعرات 11 مارچ کو 27 رجب المرجب عید بیست کی مناسبت سے ٹی وی چینل کے ذریعے براہ راست خطاب فرمائیں گے۔ رہبر انقلاب اسلامی کا یہ خطاب ایران کے مقامی وقت کے مطابق صبح 10:30، پاکستان کے وقت کے مطابق 12:00، جبکہ ہندوستان کے وقت کے مطابق 12:30 پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ سامعین، اس خطاب کو اردو ترجمے کے ساتھ سننے کے لیے سحر اردو ٹی وی کو فالو کرنے کے بعد ویب سائٹ پر دیے گئے آپشن لائیو سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے امریکہ کو ایٹمی معاہدے اور سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 کی سب سے زیادہ خلاف ورزی کرنے والا بتاتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن کے ان اقدامات کی ترغیب نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی اسے سزا دیے بغیر چھوڑنا چاہیے۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ اگر ہم ڈپلومیسی چاہتے ہیں تو سیدھا راستہ پابندیوں کا خاتمہ اور امریکی وعدوں کی تکمیل ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ انہوں نے بدھ کے روز برطانیہ کے وزیراعظم بورس جانسن سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کی پالیسیوں کے نتیجے میں عالمی تعاون کو نقصان پہنچا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل نے بھی اس دوران مناسب اور غیر جانبداران طریقے سے عمل نہیں کیا، اور اب وقت آ گیا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد سے اس نقص کو دور کریں۔ صدر مملکت نے کہا کہ ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں ایران کے قطعی پالیسی عمل کے مقابلے میں عمل ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف ایران ایٹمی معاہدے کی حفاظت کی قیمت ادا کرتا رہے۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں برطانیہ کے وزیر اعظم نے ایٹمی معاہدے پر اس کے تمام فریقوں سے عمل کروانے کے لیے اپنے ملک کی کوششوں کے سلسلے میں ایک رپورٹ پیش کی، اور کہا کہ ہم اور ایٹمی معاہدے کے تمام فریق اسے بچانے کے خواہاں ہیں اور سبھی کو ایٹمی معاہدے کے تحت اپنے وعدوں کی تکمیل کی جانب واپسی کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور اس سلسلے میں نیک نیتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایران اور جاپان کے وزرائے خارجہ نے بدھ کی رات دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات اور خطے اور دنیا کے تازہ حالات، خاص طور پر ایٹمی مسئلے سے متعلقہ مسائل پر گفتگو کی ہے۔ محمد جواد ظریف اور موتیگی نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں ایران اور جاپان کے تعلقات میں فروغ کی راہوں کو تلاش کرنے پر زور دیا۔ جاپان کے وزیر خارجہ نے ایٹمی معاہدے کی حمایت کی اور اس معاہدے کے تمام فریقوں کی جانب سے اپنی اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنے پر تاکید کی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ کورونا کے سبب پیدا ہونے والے حالات میں بہتری آنے کے بعد وہ جلد ہی تہران کا دورہ کریں گے۔ اس گفتگو میں ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے جاپان کے ساتھ ایران کے تعلقات میں فروغ اور اپنے جاپانی ہم منصب کے دورے تہران کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایٹمی معاہدے میں ایران کے مقابل فریق اپنے وعدوں پر عمل کریں، خاص طور پر پابندیوں کو ختم کریں، تو اسلامی جمہوریہ ایران بھی اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ ڈاکٹر علی اکبر صالحی نے ایٹم بم کے حرام ہونے کے بارے میں رہبر انقلاب اسلامی کے فتوے کو حتمی اور مستحکم رائے قرار دیا ہے۔ امریکہ کے پی بی ایس ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ ڈاکٹر علی اکبر صالحی کا کہنا تھا کہ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے حتمی فیصلہ دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے فتویٰ جاری کیا ہے کہ جو نہ صرف مذہبی حکم کا درجہ رکھتا ہے بلکہ اس بارے میں مزید بحث کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ ڈاکٹر علی اکبر صالحی نے واضح کیا کہ کوئی بھی شخص اپنی سوچ اور فکر کے مطابق بات کرنے کا حق رکھتا ہے، لیکن عملی طور پر ہم نے جو بات فتوے میں کہی ہے اسی پر عمل کرتے ہیں۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی اور تہران کی جانب سے اس کی پابندی جاری رکھے جانے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ معاملات کو پیچیدہ کیوں بنایا جا رہا ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ ایٹمی معاہدے سے نکلنے والا پہلے اس معاہدے میں واپس آئے۔ عالمی معائنہ کاری محدود کیے جانے کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر علی اکبر صالحی نے کہا کہ ہم نے ایران میں آئی اے ای کی معائنہ کاری محدود نہیں کی، بلکہ ایٹمی معاہدے کے تحت ایڈیشنل پروٹوکول پر رضاکارانہ عمل درآمد معطل کر دیا ہے۔ آئی اے ای کے سربراہ نے ایٹمی معاہدے کے حوالے سے پیدا ہونے والی صورتحال کو انتہائی پیچیدہ قرار دیا ہے۔ بلومبرگ کو انٹرویو دیتے ہوئے آئی اے ای کے سربراہ رافائل گروسی نے کہا ہے کہ ایران کی ایٹمی سرگرمیوں کے حوالے سے تحقیقات ممکن ہے کہ برسوں تک جاری رہیں۔ انہوں نے ثابت نہ ہونے والے دعووں کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے چند دوسرے مقامات سے دریافت ہونے والے یورینیم کے ذرات کا معائنہ شفاف بھی ہو جائے تب بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایران میں ہماری ٹیم کا کام ختم ہو گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایران نے ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی غیر قانونی علیحدگی کے بعد اس شرط پر عمل درآمد جاری رکھا تھا کہ معاہدے کے دیگر فریق اس پر عمل کریں گے، لیکن یورپی ملکوں نے ایٹمی معاہدے کو بچانے کے لیے کوئی عملی اقدام انجام نہیں دیا۔ ایران نے رواں سال فروری کے آخر میں ایسے تمام اقدامات پر عمل درآمد روک دیا ہے جن کو تہران نے ایٹمی معاہدے کے تحت رضاکارانہ طور پر قبول کیا تھا۔ اقوام متحدہ نے جموں کشمیر سے روہنگیا پناہ گزینوں کو نکالنے کے بارے میں ہندوستان کی حکومت کے منصوبے پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجارک نے ہندوستان سے 168 روہنگیا پناہ گزینوں کو ملک سے جانے سے متعلق حکومت ہندوستان کے منصوبے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کیا کہ روہنگیا پناہ گزینوں کو ایسی حالت میں کہ وہ اپنے ملک میں محفوظ نہیں ہے واپس ان کے ملک نہیں بھیجا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اصول ہے جو اقوام متحدہ کے منشور میں شامل ہے کہ کسی بھی شخص کو اس وقت تک اس کے ملک واپس نہیں بھیجا جا سکتا جب تک وہاں وہ غیر محفوظ ہے اور یا اس کے ساتھ اس کے ملک میں غلط برتاؤ اور تشدد ہو سکتا ہے۔ حال ہی میں ہندوستان کے حکام نے اعلان کیا کہ جموں کشمیر سے 168 روہنگیا پناہ گزینوں کو پکڑا گیا ہے اور ان کی موجودگی غیر قانونی ہونے کی صورت میں انہیں ملک سے نکال دیا جائے گا۔ لاہور میں ایران کے خانہ فرہنگ کے ڈائریکٹر نے الحمرا ثقافتی مرکز کے انتظامی امور کے ڈائریکٹر سے ملاقات میں ایران اور پاکستان کے درمیان ثقافتی تعلقات کے زیادہ سے زیادہ فروغ کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق جعفر روناس نے اسلم ڈوگر کے ساتھ ہونے والی اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات میں فریقین نے ایران اور پاکستان کے مشترکہ دینی، مذہبی اور تاریخی اقدار کا ذکر کرتے ہوئے مشترکہ ثقافتی پروگرام ان جملہ جشن نوروز کے اہتمام کے بارے میں بھی گفتگو کی۔ اسلم ڈوگر نے کہا کہ پاکستان کے عوام ایران کی تہذیب و تمدن اور ایرانی فن معماری اور فن و ہنر میں خاص دلچسپی رکھتے ہیں اور دونوں ملکوں کی مشترکہ ثقافت کا ایک بڑا ماضی ہے۔ بدھ کی شام افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک ایرانی سفارتکار کی گاڑی پر حملہ ہوا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق ایرانی سفارت خانے کونسلر شعبے میں کام کرنے والے ایک سفارتکار کی پرائیویٹ گاڑی پر اس وقت چوروں نے حملہ کر دیا جب وہ بدھ کی شام ضروری چیزیں خریدنے کے لیے کابل شہر کے کسی علاقے میں گئے ہوئے تھے۔ چوروں نے ان کی گاڑی کو چرانے کی نیت سے ان پر حملہ کر دیا۔ کابل میں ایرانی سفارت خانے نے اس حادثے کے بارے میں ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ چوروں نے جائے واقعہ سے بھاگنے کی کوشش کی اور اس دوران مذکورہ سفارتکار کی گاڑی پر فائر بھی کیے، لیکن خوش قسمتی سے انہیں کوئی سنجیدہ چوٹ نہیں آئی اور اس وقت وہ پوری طرح صحیح و سالم ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایران کے بارے میں 140 امریکی ارکان کانگریس کے خط کو وائٹ ہاؤس کی پالیسیوں کے ساتھ مکمل سازگار قرار دیا ہے۔ اے بی سی ٹیلی ویژن کے مطابق امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نٹ پرائس نے صحافیوں کو یومیہ بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے بارے میں 140 ارکان نے سر جو بائیڈن کے نام جو خط لکھا ہے اس کے مندرجات وائٹ ہاؤس کی پالیسی کے مطابق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے کی پابندی کے مقابلے میں پابندی پہلا قدم ہوگا اور اس کے بعد ہم اس معاہدے کے مندرجات کو مزید تقویت اور طویل المدت بنانا چاہتے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام اندازے جہاں، جو سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے اندازے جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں ایران ہند روابط کا جائزہ لیں گے، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ اور ناظرین، اب آتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں عرض کیا تھا، آج کے پروگرام میں ایران ہند روابط کا جائزہ لیا جائے گا، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
اسلامی جمہوریہ ایران اور ہندوستان کے رشتے صدیوں پرانے ہیں، جن کی جڑیں مختلف ثقافتی، لسانی اور اقتصادی میدانوں میں پیوست ہیں۔ سینکڑوں سال سے ایران اور ہندوستان ایک دوسرے کے قریب رہے ہیں، اور دونوں ملکوں کی اقوام میں جو وسیع ثقافتی اور تاریخی اشتراک پایا جاتا ہے، اس نے ان رشتوں کو ہمیشہ پائیدار اور مضبوط رکھا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ رشتے دیگر میدانوں میں جملہ سیاسی اور اقتصادی میدانوں میں بھی مستحکم ہوتے رہے۔ ایران اور ہندوستان عالمی پلیٹ فارمز من جملہ ناوابستہ تحریک میں ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں۔ ہندوستان جہاں ناوابستہ تحریک کے بانی رکن ملکوں میں سے ایک ہے، وہیں ایران اس تحریک کا ایک انتہائی مؤثر اور سرگرم رکن ملک ہے، اور تہران میں ہوئے ناوابستہ سربراہی اجلاس میں تحریک کے رکن ملکوں کے سربراہوں کی خاص طور پر شرکت اس تحریک میں ایران کی پوزیشن کو بخوبی واضح کرتی ہے۔ اس کے علاوہ تجارت کے میدان میں ایران اور ہندوستان ایک دوسرے کے بڑے تجارتی شریک ہیں۔ ایران ہندوستان کو تیل فراہم کرنے والا دوسرا اور تیسرا ملک رہا ہے، جبکہ چابہار بندرگاہ کے توسیع منصوبے میں ہندوستان کی شرکت اور سرمایہ کاری دونوں ملکوں کے درمیان گہرے اور مضبوط تجارتی رشتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ لیکن اس درمیان یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایران اور ہندوستان کے اس دیرینہ اور مضبوط تعلقات کو بعض ممالک اور حکومتیں، جن میں سر فہرست غاصب حسینی حکومت ہے، ہر وقت نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگی رہتی ہے۔ 1980 کے اشنے میں جب سے غاصب حسینی حکومت اور ہندوستان کے درمیان سفارتی تعلقات برقرار ہوئے ہیں، اسرائیل نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ وہ مغربی ایشیا کے ایک بااثر ملک ایران اور جنوبی ایشیا کے مؤثر ملک ہندوستان کے برادرانہ تعلقات کو نقصان پہنچائے اور دونوں ملکوں کے درمیان فاصلے ایجاد کرے۔ اس کے لیے اسرائیل نے اب تک کئی ڈرامے بھی کیے۔ چنانچہ 10 سال قبل دہلی میں اسرائیلی سفارت خانے کے قریب ایک دھماکے کے بعد حسینی حکومت اور مغربی ملکوں کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ اس میں ایران کا ہاتھ ہے۔ یہ ڈرامہ اتنا سطحی اور گھٹیا پیمانے کا تھا کہ اسرائیلی سفارت خانے نے اپنے بیان میں جس اسرائیلی سفارتکار یا سفارت خانے کے ملازم کو مذکورہ دھماکے میں زخمی ہونے کی بات کی تھی، 10 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ابھی تک نہ تو اس کا نام سامنے آیا ہے اور نہ ہی اس اسرائیلی سفارتکار کی کوئی تصویر ہی جاری کی گئی ہے۔ تقریباً 10 سال کے بعد ایک بار پھر ایسے ہی ایک ڈرامے کی اسرائیلی سفارت خانے کے ذریعے تکرار کی گئی۔ گزشتہ 29 جنوری کو دہلی میں اسرائیلی سفارت خانے کے قریب کسی شے کا دھماکہ ہوا جس میں کسی کو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس دھماکے میں بھی ایران کو ملوث کرنے اور تہران پر الزام لگانے کی ناکام کوشش کر کے تہران اور نئی دہلی کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ 29 جنوری کے دھماکے کی تحقیقات بھی اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد اور دیگر اسرائیلی سیکورٹی ایجنسیوں نے اپنے ہاتھ ملی، اور بالآخر جیسا کہ سوچا جا رہا تھا ایک بار پھر ایران پر اس دھماکے میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا گیا، جس کو ایران نے پوری سختی کے ساتھ مسترد کر دیا اور کہا کہ اس طرح کے پروپیگنڈے ایران ہندوستان کے دو طرفہ خوشگوار اور دوستانہ تعلقات کو خراب کرنے کے مقصد سے کیے جا رہے ہیں۔ دہلی میں ایران کے سفارت خانے نے اپنے بیان میں ہندوستان کے بعض اخبارات میں ان خبروں کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے کہ 29 جنوری کو اسرائیلی سفارت خانے کے قریب ہونے والے مشکوک دھماکے میں ایران کا ہاتھ تھا۔ ایرانی سفارت خانے کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ پروپیگنڈا ایران اور ہندوستان کے دیرینہ تعلقات کے دشمنوں کی سازش ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک ایسے وقت جب دونوں ملکوں کے اعلیٰ سطحی سیاسی، سیکورٹی اور اقتصادی وفود ایک دوسرے کے دارالحکومتوں کا دورہ کر رہے ہیں، تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کا مشکوک دھماکہ دونوں ملکوں کے تعلقات کے لیے کس طرح سے مفید واقع ہو سکتا ہے، اور یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے واقعے میں کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔
ناظرین، ایران اور ہندوستان کے روابط کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے۔ دونوں ملکوں کی اقوام کے اشتراکات میں تاریخی، ثقافتی، لسانی اور تہذیبی اشتراکات کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ ہزاروں برس پہلے بھی ایران اور ہندوستان کے درمیان مسافرت اور تجارت کے قصے ملتے ہیں۔ ہندوستان میں انگریزوں کے آنے سے پہلے فارسی سرکاری اور درباری زبان تھی، اور جس کو فارسی نہیں آتی تھی اس کو تعلیم یافتہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ انگریزوں نے ہندوستان پر اپنے سامراجی تسلط کے دوران فارسی کی جگہ انگریزی کو راج کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کوشش میں انہیں پوری طرح کامیابی نہیں مل سکی۔ چنانچہ خود انگریزوں کے دور حکومت میں بھی تعلیم یافتہ طبقے میں فارسی زبان پوری طرح رائج رہی، حتیٰ اس دور کے بے شمار سرکاری دستاویزات فارسی زبان میں پائے جاتے ہیں جو ہندوستان کے نیشنل آرکائیوز میں موجود ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی ہندوستان کی تاریخ پر ریسرچ کرنا چاہے تو اس کو فارسی زبان میں موجود دستاویزات سے رجوع کرنا پڑے گا۔ ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد بھی دونوں ملکوں کے درمیان ثقافتی اور تہذیبی روابط کے ساتھ ساتھ تجارت کا سلسلہ بھی جاری رہا، اور ایران میں اسلامی انقلاب کامیاب ہونے کے بعد ان روابط میں مسلسل فروغ آیا ہے۔ ہندوستان سوا عرب آبادی کا ایک بڑا ملک ہے۔ ترقی پذیر صنعتی ملکوں میں ہندوستان بڑے صنعتی پروجیکٹوں پر عمل کر رہا ہے، اور اس کی توانائی اور پیٹرولیم ایندھن کی ضرورتیں زیادہ ہیں، جن کا ایک بڑا اور قابل ملاحظہ حصہ ایران پورا کرتا ہے، اور ہندوستان کا شمار ایران کے تیل کے بڑے خریداروں میں ہوتا ہے۔ اور چابہار بندرگاہ کا ترقیاتی پروجیکٹ دونوں ملکوں کے مضبوط دوستانہ روابط کی علامت ہے۔ یہ پروجیکٹ ایران اور ہندوستان دونوں ملکوں کے لیے یکساں طور پر اہمیت رکھتا ہے. اس کے علاوہ یہ پروجیکٹ وسطی ایشیا کے ملکوں کے لیے بھی کافی اہم ہے. چابہار بندرگاہ ہندوستان کو وسطی ایشیا کے ملکوں تک رسائی دیتی ہے اور وسطی ایشیا کے ملکوں کو بین الاقوامی سمندر تک پہنچنے کا نزدیک ترین اور سب سے محفوظ راستہ یہی ہے. ہندوستان کے لیے اس بندرگاہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رواں سال کی 5 مارچ کو ہندوستان میں یوم چابہار منایا گیا. ہندوستان میں منائے جانے والے یوم چابہار کی سرکاری تقریب میں ایران، افغانستان، روس، ازبکستان، آرمینیا اور قازقستان نے بھی آن لائن شرکت کی. اس تقریب سے خطاب میں ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے چابہار بندرگاہ کو شمال جنوب بین الاقوامی کوریڈور میں مرکزی حیثیت دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا. مختصر یہ ہے کہ چابہار بندرگاہ نے پہلے سے ہی مضبوط تہران نئی دہلی روابط کو مستحکم تر کیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ بات ان قوتوں کو ہرگز پسند نہیں آئے گی جو اس خطے کے ملکوں بالخصوص ایران ہند روابط کے استحکام اور اس خطے کی ترقی و پیش رفت کے مخالف ہیں. خاص طور پر ہم اس سلسلے میں اسرائیل کا نام لینا چاہیں گے جو ایران ہند روابط کو نقصان پہنچانے کی غرض سے ہمیشہ سازشی منصوبوں کی فکر میں رہا ہے. چنانچہ 10 سال قبل دہلی میں اسرائیلی سفارت خانے کی گاڑی میں مبینہ طور پر ہونے والے مشکوک دھماکے کے ڈرامے کے بعد گزشتہ 29 جنوری کو اس نے ایک بار پھر اسی طرح کا ایک سازشی ڈرامہ کیا اور اس کا الزام بھی ایران پر لگانے کی ناکام کوشش کی. اس طرح کے سازشی ڈرامے کا محرک ایران ہند روابط کے فروغ سے تل ابیب کی وحشت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اس ڈرامے اور پھر اس کا الزام ایران پر لگانے کا مقصد ایران ہند روابط کو نقصان پہنچانا ہے. لیکن غاصب صہیونی حکومت اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ اس طرح کے سازشی ڈرامے بازی سے وہ ایران اور ہندوستان کے مضبوط رشتوں کو متاثر کر سکے گی تو یہ اس کی بھول ہے. بہرحال آج کے پروگرام میں ہم ایران اور ہندوستان کے دوستانہ روابط کی تاریخ، دونوں ملکوں کی اقوام کے تاریخی اور ثقافتی اشتراکات، دونوں ملکوں کی اقوام کو قریب تر لانے میں فارسی زبان کے اثرات، ایران اور ہندوستان کے درمیان تجارت کی سطح اور چابہار بندرگاہ کے ترقیاتی پروجیکٹ میں ہندوستان کی مشارکت اور اس پروجیکٹ کی اہمیت کے ساتھ ہی بعض طاقتوں بالخصوص اسرائیل کی جانب سے ایران ہند روابط کو نقصان پہنچانے اور ان کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی ناکام کوششوں کا بھی جائزہ لیں گے. اور ناظرین، ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا ہے ہندوستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار اور دانشور ڈاکٹر قمر آغا صاحب سے. قمر آغا صاحب، السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جناب، ایران اور ہندوستان کے تاریخی، ثقافتی اور سیاسی اشتراکات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
یہ ایک بہت ہی زبردست تعلقات ہیں، کوئی آج کے نہیں ہے، جنہیں ہزاروں سال پرانے ہیں. نہرو نے تو یہاں تک کہا تھا کہ یہ سیولیزیشنل یعنی تہذیبی ٹائز ہے، جڑے ہوئے ہیں، ایک ہی تہذیب کے دو یہ ہیں، برادرلی ریلیشن جسے کہتے ہیں، ان دونوں ملکوں میں ہے. اور ایران ہمارا پڑوسی ہوتا تھا آزادی سے پہلے، پاکستان بننے کے بعد ہمارا بارڈر الگ ہو گیا ایران سے، لیکن اب ہمارا ماننا یہ ہے ابھی بھی کہ وہ قریبی ملک ہے بہت، اور اس سے ہمارے ہر طرح کے رشتے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں کے اوپر ہندوستان کے اندر پانچ سات سو سال کے قریب پرشین لینگویج آفیشیل لینگویج تھی یہاں کی، پرشینی. یہاں پہ انگریزوں نے آنے کے بعد اس کو ختم کر کے انگریزی کو دیا. آج بھی ہندوستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ہینڈ ریٹن مینسکرپٹس جتنی ہندوستان میں ہیں کم ملکوں میں ہوگی، ایران کے باہر شاید اتنا کہیں نہیں ہوگا جتنا ہندوستان میں ہے. جتنی پرانی لائبریریز ہیں وہ ان نسخوں سے بھری بھی ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہماری زبان، اردو زبان یا ہندی زبان ہو یا کوئی بھی ریاستی زبانیں جتنی ہیں، اس کے اوپر پرشین لینگویج کا بھی انتہا اثر ہے. اور ہم لوگ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ایران کے بغیر بھی کچھ ہو سکتا ہے دنیا میں.
ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. شکریہ.
جی تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے بعثت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے خصوصی پروگرام. اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا, اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے بعثت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام.
سامعین بعثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں. عباس سید اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. بعثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک موقع پر آپ تمام سامعین کی خدمت میں دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں.
بھر دو جھولی میرے یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میرے یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. اور بھر دو جھولی آقا جی, بھر دو جھولی ہم سب کی, بھر دو جھولی محمد, بھر دو جھولی.
عزیز سامعین, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے چند برس قبل ہر سال ایک مہینہ کوہ حرا میں جاتے. وہاں ایک پتھر پر بیٹھ کر ستاروں بھرے آسمان اور مکے کی خوبصورتی کو دیکھتے. آپ وہیں سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا نظارہ بھی کرتے. انسان کے بدن, زمین, درختوں, نباتات, حیوانات, پہاڑوں, بیابانوں اور عظیم سمندروں اور ان کی متلاطم موجوں میں پائے جانے والی حیرت انگیز امور کے بارے میں غور و فکر کرتے اور پروردگار عالم کی عظمت و قدرت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے. بعض اوقات آپ ان لوگوں کی جہالت پر افسوس کرتے جو پروردگار عالم کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے. کبھی آپ مالداروں کے ظلم و ستم اور کمزوروں کی محرومیوں کے بارے میں سوچتے تھے اور اس کا راہ حل تلاش کرتے. جب آپ قوم سے مایوس ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور لوگوں کے اعتقادی, سماجی اور اخلاقی مشکلات کے حل کے لیے اس کی بارگاہ میں دستے دعا بلند کر دیتے. سمن ایک مہینے پر محیط اپنے خوبصورت اور زیبا اعتکاف کے اختتام پر آپ پرسکون دل اور نورانی اور پر امید قلب کے ساتھ مکے واپس لوٹ جاتے. آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور اپنے روزمرہ کے کام شروع کر دیتے. سن 40 عام الفیل کی ایک رات اچانک جبرائیل نازل ہوئے. ان کے پاس ایک تحریر تھی. وہ محمد مصطفیٰ سے کہنے لگے, پڑھیے. محمد نے جواب دیا, میں نہیں پڑھ سکتا ہوں. جبرائیل نے دوبارہ کہا, پڑھیے. آپ نے دوبارہ وہی جواب دیا. تیسری مرتبہ جبرائیل نے پڑھنے کے لیے کہا تو آپ نے پوچھا, کیا پڑھوں؟ جبرائیل نے کہا, اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے. اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے. پڑھو, اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا. سمن یہ جبرائیل کی آواز تھی جنہوں نے محمد امین سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو اس امت کا پیغمبر قرار دوں. وحی کی عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن پر سنگین بوجھ تھی. آپ کے بدن پر کپ کپی تاری تھی اور آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ بہ رہا تھا۔ آپ پہاڑ سے نیچے تشریف لائے۔ جبرائیل کو دیکھنا اور وحی الہی کا حصول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت سنگین بوجھ کی طرح تھا، اور آپ کا بدن اس شخص کی مانند لرز رہا تھا جس کو بخار آ گیا ہو۔ لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پہاڑ اور چھوٹے بڑے پتھر اور جس چیز سے آپ گزر رہے تھے وہ سب کے سب آپ کو سلام کہہ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے، السلام علیک یا محمد، السلام علیک یا ولی اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت، جمال اور زینت سے نوازا ہے، اور کریم وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے احترام سے نوازا ہو۔ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو بلند ترین درجات اور عظیم ترین مقامات پر فائز کرے گا۔
جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے محمد امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لائق ترین اور کامل ترین انسان کے طور پر مبعوث فرمایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کامل اور متعدل انسان تھے، وہ کسی بھی کام میں افراد یا تفرید سے کام نہیں لیتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تاکہ وہ عرصہ دراز سے شرک و بت پرستی میں غرق انسانوں کو ان کی عقل اور باطنی فطرت کی مدد سے توحید کے راستے پر لائیں۔ آپ کی بعثت کا سب سے اصلی اور اہم پیغام توحید ہی تھا۔ یہ اصول اس قدر وسعت کا حامل ہے کہ دین اسلام دین توحید کے طور پر جانا جاتا ہے۔ آپ سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کا پیغام بھی توحید ہی تھا، جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں آیا ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا سب لوگ میری ہی عبادت کرو۔ البتہ توحید صرف عہد جاہلیت کے بحرانوں کی ہی راہ حل نہیں تھی، بلکہ اس کے معنی تمام طاغوتوں کی نفی، ان سے نفرت کرنے اور ان سے دوری اختیار کرنے، نیز کسی طرح کی ناانصافی کو قبول نہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سوا کسی بھی طاقت پر بھروسہ نہ کرنے کے ہیں، اور عصر حاضر کے انسان کو دوسرے ہر دور سے زیادہ آج اسی توحید کی ضرورت ہے۔
سامعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام ہے۔ خداوند عالم سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا ہے تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قیام کریں۔ معاشرے میں عدل کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ پہلے عدل کو سمجھا جائے، اور اس کے بعد معاشرے میں عدل کی برقراری کا محرک معاشرے میں پیدا کیا جائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علمی اور عملی طور پر ان دونوں کا مرقع کھینچ دیا تھا۔ سب لوگ آپ کے نزدیک یکساں تھے۔ آپ بلا وجہ کسی کے لیے بھی دوسروں سے زیادہ احترام کے قائل نہیں تھے، اور نہ ہی کسی کی توہین کے قائل تھے۔ آپ حتیٰ لوگوں کو دیکھنے کے سلسلے میں بھی عدل سے کام لیتے، اور لوگوں کی باتیں سننے کے سلسلے میں بھی عدل و انصاف کی پابندی کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا کہنا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری باتوں کو اس طرح سنتے تھے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں پیغمبر اکرم اس سے ناواقف ہیں، اور وہ ہماری باتوں کی وجہ سے اس سے آگاہ ہو رہے ہیں، حالانکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے کامل انسان تھے جن کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کا مقرب فرشتہ جبرائیل ہوتا تھا۔ سامعین، تعلیم و تربیت فرد اور معاشرے کی سعادت کا بنیادی ترین رکن ہے۔ تمام انبیاء کرام کو سعادت و کمال کی جانب انسان کی رہنمائی کرنے کے مقصد سے ہی مبعوث کیا گیا۔ وہ انسان کے سب سے بڑے معلم اور مربی یعنی تربیت کرنے والے تھے۔ انہوں نے معاشرے سے نجاستوں اور برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ساری عمر لوگوں کی ہدایت میں بسر کر دی۔ جب جنگ احد اپنے عروج پر تھی اور آپ شدید طور پر زخمی ہو چکے تھے، آپ کے پاؤں پر زخم تھے، آپ کی پیشانی پر ضرب لگ چکی تھی، آپ کے دندان مبارک بھی شکستہ ہو گئے تھے، اس وقت آپ کے بعض صحابہ نے آپ سے کہا، یا رسول اللہ، دشمنوں کے لیے بد دعا کیجئے، آپ ان کی ہدایت اور نجات کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ اس طرح آپ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا شکستہ دانت اپنی ہتھیلی پر رکھا اور آسمان کی جانب رخ کر کے فرمایا، خدایا ان کی ہدایت فرما، ان کو صحیح راستے کی رہنمائی فرما، وہ نہیں جانتے ہیں۔ سامنے دوسرا نمونہ جنگ بدر میں نظر آتا ہے، جب قیدیوں کو آپ کی خدمت میں لایا گیا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ ایک قیدی نے آپ سے کہا، آپ کو مسکرانا ہی چاہیے کیونکہ آپ نے ہم کو شکست دی ہے اور اب ہم آپ کے قیدی ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم غلط سمجھ رہے ہو، میری مسکراہٹ کی وجہ اپنی فتح اور غلبہ نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے تم جیسے لوگوں کو قیدی بنا کر جنت میں لے کر جانا پڑ رہا ہے، میں تمہاری نجات اور کمال کا خواہاں ہوں اور تم میرے خلاف ڈٹے ہوئے ہو اور میرے خلاف تلوار بھی اٹھاتے ہو۔
سامعین، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طرز زندگی، انسانی تعلقات کی ثقافت، سیاسی کلچر اور حکومت کی ثقافت وغیرہ کو بدل کر رکھ دیا۔ آپ نے لوگوں کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کی۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ میں پیغمبر اور معاشرے کا رہبر ہوں اور تم لوگ ہیچ ہو، تم میں سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر ذمہ دار ہے۔ آپ کا نعرہ یہ تھا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور وہ اپنے ماتحت افراد کے بارے میں جواب دہ ہے۔ لوگوں کا حاکم لوگوں کے سلسلے میں جواب دہ ہے اور اس سے ماتحتوں کے بارے میں باس پرس کی جائے گی۔ مرد گھر کا سرپرست ہوتا ہے اور اس سے اہل خانہ کے بارے میں باس پرس کی جائے گی۔ عورت شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے اور ان کے بارے میں اس سے باس پرس کی جائے گی۔ اس لیے جان لو کہ تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے ماتحتوں کے بارے میں باس پرس کی جائے گی۔
سامن، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خاص صلاحیتوں کے ساتھ خلق فرمایا اور اسے مادی اور معنوی کمالات کے حصول کے لیے عقل اور فطرت سے سرفراز کیا، لیکن چونکہ عقل الہی ہدف تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ البتہ اس سے عقل کی اہمیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقل اور علم پر خصوصی توجہ دی ہے۔ روایت میں آیا کہ پیغمبر اکرم کے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کرام نے ایک شخص کی تعریف کی اور اس کی تمام اچھی صفات کو بیان کیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی عقل کیسی ہے؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم نے عبادت سے متعلق اس کی کوشش اور دوسری خوبیوں کو بیان کیا ہے اور آپ ہم سے اس کی عقل کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے دوبارہ فرمایا، کیفا عقلہ، اس شخص کی عقل کیسی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اس کی عقل کے بارے میں نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ بے عقل انسان اپنی حماقت کے سبب ایک گناہگار انسان سے بھی زیادہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے بندوں کے درجات اور پروردگار کے ساتھ ان کے قرب اور نزدیکی کا معیار ان کی عقل ہی ہوگی۔
اور آخری بات یہ کہ آج دنیا کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی پہلے سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ آج دنیا میں جمہوریت کے نام پر وسیع پیمانے پر ظلم اور جدید جاہلوں کے ہاتھوں بے گناہوں، خصوصاً بچوں اور خواتین کا قتل ہو رہا ہے۔ بعثت کا دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی سیرت اور سعادت سے ہمکنار کرنے والے اسلام کی تعلیمات کی جانب رجوع کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اس کے ذریعے ہم اپنے باطن کو شرک آلود اوصاف سے پاک کر سکتے ہیں اور اغیار کے تسلط سے بھی نجات پا سکتے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس خصوصی پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. عباس سید کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 21 اسفند، 27 رجب اور 11 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. ہجرت سے 13 سال قبل 27 رجب کو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند عالم کی طرف سے مبعوث بے رسالت ہوئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی. آپ ایسے انسان کامل تھے کہ ہر لمحہ اللہ کی نشانی اور کائنات کے بارے میں گہرائی اور گیرائی کے ساتھ غور و فکر فرماتے تھے. آپ کی صداقت، ایمانداری اور نیک کردار کا چرچا عام تھا. آپ کی انہی خوبیوں اور کمالات نے آپ کو لوگوں میں محترم و مکرم بنا دیا. رسول اکرم اپنا بیشتر وقت مکے کے شمال میں واقع غار حرا میں عبادت خدا میں گزارتے تھے. ایک دن فرشتہ وحی جبرائیل امین آپ پر نازل ہوئے اور یہ بشارت دی کہ خالق کائنات نے آپ کو رسالت پر مبعوث فرمایا ہے. اس وقت سے آخری رسول کی حیثیت سے آپ کی بھاری ذمہ داری کا دور شروع ہوا، تاکہ آپ دین اسلام کو آخری اور مکمل ترین آسمانی دین کی حیثیت سے دنیا والوں کے سامنے پیش کر سکیں. بعثت کے بعد آپ نے جہالت، کفر اور ظلم و ستم کے خلاف جد و جہد کی اور مکے میں دین اسلام کی 13 سالہ تبلیغ کرنے کے بعد مدینہ ہجرت فرمائی. مدینہ میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ دین کا اپنا فریضہ جاری رکھا اور اسلام کے درخشاں اصولوں پر حکومت قائم کی. تھوڑے ہی عرصے میں یہ حکومت دنیا کے بڑے حصے تک پھیل گئی. گیارہ مارچ سن 904 عیسوی کو مسلمانوں کی فتوحات کے دوران مالٹا پر مسلمانوں کا تسلط ہو گیا. اس ملک پر سن 1091 تک مسلمانوں کی حکومت رہی. مجمع الجزائر مالٹا میں کئی چھوٹے بڑے جزیرے شامل ہیں. اس ملک کا رقبہ 316 مربع کلومیٹر ہے. اور یہاں کی آبادی تقریباً 5 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ یہ ملک یورپ کے جنوب میں بحیرہ ابیض میں تیونس اور اٹلی کے نزدیک واقع ہے۔ سائیس رجب سن 1228 ہجری قمری کو معروف عالم دین علامہ شیخ جعفر کاشف الغطاء نے نجف اشرف میں وفات پائی۔ انہوں نے فقہ، اصول فقہ، تفسیر، قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کی اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ آیت اللہ کاشف الغطاء اپنے دور کے معروف فقہا میں شمار ہوتے ہیں۔ اس باتقوی عالم دین نے ممتاز شاگردوں کی تربیت کی۔ آیت اللہ کاشف الغطاء کی اہم ترین کتاب کا نام کشف الغطاء ہے۔ العقائدۃ الجعفریہ اور الحق المبین فی تصویب المجتہدین ان کی دیگر اہم کتابیں ہیں۔ گیارہ مارچ سن 1940 عیسوی کو برصغیر کے ممتاز شاعر اور ادیب آغا شاعر قزلباش نے وفات پائی۔ وہ 5 مارچ 1871 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ وہ ابتدا میں طالب دہلوی کے شاگرد ہوئے، پھر حیدرآباد دکن جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں داغ دہلوی کی شاگردی اختیار کی اور وہیں سے مضمون کی شوخی اور روزمرہ کا بے تکلف استعمال ان کے کلام کا لازمی جز بن گیا۔ ان کے لکھے ہوئے ڈرامے قتل بے نظیر کو بہت شہرت حاصل ہوئی۔ آغا شاعر کو ترجمہ کرنے میں بھی کمال حاصل تھا۔ قرآن پاک کا منظوم ترجمہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ انہوں نے رباعیات عمر خیام کا بھی منظوم ترجمہ کیا ہے جو خمقدہ خیام کے نام سے شروع ہوا۔ ان کی کتابوں میں تیر و نشتر، خمارستان، دامن مریم اور پرے پرواز خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ گیارہ مارچ سن 1955 کو پینسلین کو دریافت کرنے والے سائنسدان سر الیگزینڈر فلیمنگ کا 74 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی علم و تحقیق کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ انہوں نے لندن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اور وہ جرثومیات کے شعبے کے سربراہ منصوب کیے گئے۔ 1945 میں انہیں طب اور فزکس کے شعبے میں نوبل انعام دیا گیا۔ اکیس اسفند سن 1357 ہجری شمسی کو اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ایران سینٹو معاہدے سے نکل گیا اور اس کے بعد یہ معاہدہ عملاً ختم ہو گیا۔ دراصل 1333 ہجری شمسی میں ترکی اور عراق نے امریکہ کی تجویز پر میثاق بغداد کے نام سے فوجی تعاون کا ایک معاہدہ کیا تھا۔ اس کے کچھ ماہ کے بعد ایران، پاکستان اور برطانیہ بھی اس میں شامل ہو گئے اور میثاق بغداد کا نام بدل کر سینٹو رکھ دیا گیا۔ سینٹو معاہدہ نیٹو اور سیٹو معاہدوں کے سلسلے کی ہی ایک کڑی تھا جن کا مقصد سابق سوویت یونین اور اس کے اتحادی ممالک کے خلاف محاصرہ تنگ کرنا تھا اور یہ سب امریکہ کی منصوبہ بندی تھی۔ لیکن 1337 ہجری شمسی میں عراق میں عبد الکریم قاسم کی فوجی بغاوت کے بعد عراق سینٹو معاہدے سے نکل گیا۔ پاکستان نے بھی سینٹو کے رکن ممالک کی طرف سے ہندوستان کے مقابلے میں اس کی حمایت نہ کیے جانے کی وجہ سے اس معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی اور پھر سینٹو معاہدے سے ایران کے نکل جانے کے بعد یہ معاہدہ عملی طور پر قلعدم قرار پا گیا۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وکسانی ضیاءه وانا فی نعمته اللهم فكما ابقيتني له فابقني لامثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حصنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم Rahim.